الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى ان اولياء الا المتقون صدق الله العظيم صدق النبي الكريم عاصی اگر ہو متقی ترک گناہ سے, عاصی کہتے ہیں گناہگار کو, گناہ کرنے والے, عاصی اگر ہو متقی ترک گناہ سے پھر تاج ولایت کا وہی تاجدار ہو. ولایت کا وہ حقدار ہو جائے گا, ولایت اسے نصیب ہو جائے گی جب وہ ترک گناہ کرے, گناہ کو ترک کرے گا. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, حدیث شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں, لیکن توبہ کرنے والا ہو. آج ہم گناہ کرتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں اپنی کم علمی کے باعث, یا معاشرے سے مغلوب ہو کر, اور پھر ڈٹائی سے کہتے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں, اس میں کیا حرج ہے, دین میں اتنی سختی نہیں ہے, آپ لوگ تو خامخواہ اتنے ڈراتے ہیں, اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے, وغیرہ وغیرہ. تو فرق ہے, اس میں فرق یہی ہے کہ گناہ کو, ایک ہے گناہ ہو جانا, ارادہ نہیں ہے, لیکن بشریت کے تقاضے کے تحت بھائی ہو گیا, ٹھیک ہے نا, نہ چاہتے ہوئے. نماز پڑھنا محبوب ہے, نماز پڑھنے کی الحمدللہ عادت ہے, لیکن کبھی ایسی آنکھ لگ گئی کہ الارم بھی بجا, سب کچھ ہوا لیکن آنکھ نہیں کھلی اور نماز قضا ہو گئی. اب یہ کیا ہو گیا, یہ غیر دانستہ گناہ ہو گیا, ارادہ نہیں تھا. تو اب کیا کرے گا, اب استغفار کرے, توبہ کرے گا, اپنی کوتاہی کا اقرار کرے گا کہ یا اللہ یہ کوتاہی میری ہی ہے, جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہیں وہ میری طرف سے ہیں. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, ما اصابک من نفس من سیئۃ فمن نفسک, کہ جو بھی خطا ہے قصور ہے وہ میری جانب سے ہے, جو بھی عطا ہے نوازش ہے وہ آپ کی طرف سے. تو خطا ہو گئی معاف کر دیجیے, ایک تو یہ جذبہ ہے, ایک تو یہ کیفیت ہے, اور ایک ارے یار کیا ہوگا, کوئی بات نہیں, ایک دن قضا ہو گئی. تو روز تو پڑھتے ہیں, ہم تو اتنے تھکے ہوئے تھے اور یہ تھا اور وہ تھا, اب جماعت شروع کر دی, اب ہے نا, یہ فرق ہے جی. عاصی اگر متقی ہو ترک گناہ سے, تو تائب ہے نا, تائب ہونا ندامت کے ساتھ, تو اس پہ پھر اللہ کی ایسی رحمتیں ملتی ہیں, ایسی رحمتیں ملتی ہیں کہ حدیث میں آیا کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو, مفہوم عرض کر رہا ہوں, تو اللہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی, اور وہ نادم ہوں گے, گڑگڑائیں گے, معافی مانگیں گے, اور اللہ اس کو ان کو معاف فرمائے گا. تو یہ فرق سمجھنا چاہیے, دلوں میں فرق ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ولایت تقویٰ کے ساتھ مشروط ہے. ولایت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دوستی کو. لوگ ولی اللہ سمجھ کے آج کل سمجھتے ہیں, پتہ نہیں کس زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں, ولی اللہ او تو بھائی بڑے, تو پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے ولی اللہ, حالانکہ ولی اللہ کہتے ہیں اللہ کا دوست, تو اللہ کا دوست تو ہر مسلمان ہے, ایک لیکن ولایت عامہ ہے اور ایک ولایت خاصہ ہے, یہ فرق ہے. ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھا, آج صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا, آپ کی ختم نبوت پر ایمان لایا, وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا دوست ہے. اب اس میں جو جتنی محنت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے کے لیے, مجاہدہ کر رہا ہے, نفس کو مار رہا ہے, نوافل کی کثرت کر رہا ہے, اذکار کی کثرت کر رہا ہے, مطلب فرائض کے ساتھ, فرائض تو ایک ڈیوٹی لازمی ہے نا, وہ تو کرنا ہی ہے, اب بڑھ کے کچھ کرے نا, تو اس کا کہنا چاہیے انٹرسٹ شو ہوگا, اس کی دلچسپی ظاہر ہوگی, اس کی طلب, اس کا شوق نظر آئے گا, کچھ بڑھ کے کرے گا. جب نہ بھائی نوافل میں لگ رہا ہے, ذکر میں لگ رہا ہے, تلاوت میں لگ رہا ہے, تو کیا کیا ظاہر ہوگا؟ پھر ظاہر یہ ہوگا کہ ہاں یہ اسے اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی فکر ہے, یہ اللہ کا طالب ہے. اور ایک ہے کہ بس جھٹا جھٹ جھٹا جھٹ نماز پڑھتی, فرض پورے کیے, اور پھر دو کی چار چار کی آٹھ آٹھ کی سولہ میں لگ گیا, ہے نا, بس وہ یہی چل رہی ہے. تو یہ بس وہی جیسا عرض کیا, یہ ہے ولایت عامہ, اور دوسری ہے ولایت خاصہ, اور پیدائش کا مقصود ولایت خاصہ ہے. اللہ نے ولایت عامہ تو ماں کی گود میں دے دیا ہے, اسلام کی حالت پیدا کر دیا, مسلمان ماں باپ دے دیے, یہ تو کہتے ہیں گاڈ گفٹڈ, یہ تو اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے. اب اس کو بڑھانا تمہارا کام ہے, ہمارا کام ہے. جیسے حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے, تو سات دن رہے, اور ساتویں دن حضرت نے ان کو خلافت دے دی, اور پھر فرمایا میاں رشید احمد ہمارے پاس جو چیز تھی ہم نے وہ تمہیں دے دی, اب اس کو بڑھانا تمہارا کام ہے, اب اس کو بڑھانا تمہارا کام ہے. اور چالیس دن رہ کے حضرت واپس تشریف لے آئے اپنے گنگو گاؤں میں تھانہ بھون سے, تو فرمایا کہ اس وقت تو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ حضرت نے کیا دیا ہمیں, کیا تھا ان کے پاس اور کیا دیا ہمیں, اس وقت تو میں سمجھ نہیں آئی. سمجھ میں کب آئی؟ پندرہ برس کے بعد, پندرہ برس کے بعد سمجھ میں آئی کہ حضرت کے پاس کیا تھا اور کیا دولت لے کے آیا تھا میں, ہے نا. اور دیکھنے والوں نے بتلایا کہ حضرت گئے تو کسی اور حال میں تھے, بڑے تم طراق سے گئے تھے, عالمانہ شان سے گئے تھے, مناظرہ کرنے گئے تھے کسی سے وہاں پر, اور آئے تو کیفیت یہ تھی کہ گریہ و زاری, عبادات میں انہماک, تہجد میں مسجد پہنچ رہے ہیں, اتنا روتے تھے, اتنا روتے تھے کہ رضائی گیلی ہو جاتی تھی. یہ ملتا ہے اللہ والوں کی, ایک چلے کی صحبت سے یہ ہوا تھا حال, چالیس روز کی صحبت سے حال ہوا تھا. اور جس وقت بیعت کی تو کہا حضرت مجھ سے یہ ذکر بھی کرنی ہوگا, یہ دیکھیے تم تراک سے گئے تھے نا, عالمانہ شان کے ساتھ گئے تھے, ارے یہ ذکر کرنے سے نہیں ہوگا. حاجی صاحب نے ارے کیا کوئی حرض نہیں. رات جب ہوئی تو خدام سے فرمایا ان کی چارپائی میرے قریب لگانا, اب حضرت جو ہے اپنے معمول کے مطابق اٹھ گئے تہجد میں, حاجی صاحب جو وقت تھا ان کا اٹھنے کا, اٹھے جا کے استنجا وضو جو بھی کرنا تھا. اب یہ ان کی بھی آنکھ کھل گئی, اب یہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں حاجی صاحب اٹھے ہیں, واش روم گئے ہیں, وہاں سے وضو کر رہے ہیں, اب یہ کروٹ بدل گئی. اس کے بعد حاجی صاحب اپنا نفل میں مشغول ہو گئے, اب ان کی نیند غائب ہو گئی. کہ چلو بھیا اب اٹھ, نیند تو اب چلی گئی ہے, اب اٹھ جاتے ہیں ہم بھی. اٹھ گئے, گئے واش روم, پھر وضو کیا, آ کر کہا چلو اب کچھ نفلی پڑھ لو, نفلی پڑھ لو, اور نفل پڑھ کے بیٹھ گیا. ادھر حاجی صاحب نے اپنا ذکر شروع کر دیا. اب انہوں نے کہا بھائی چلو ذکر نہ کرنے کی قسم تو کھائی نہیں تھی, چلو کچھ ذکر ہی کر لیا. اب وہ ذکر بھی کر لیے. اب جب صبح ہوئی تو سمجھ میں آیا کہ حاجی صاحب کی کرامت سمجھ میں آ گئی, کہ وعدہ کیا تھا کہ ارادہ کیا تھا کہ ذکر نہیں کرنا ہے, لیکن اب خود بخود ہی ذکر ہو رہا ہے. تو یہ تو خیر پہلے دن کا حال تھا, اور پھر 40 روز میں کیا کیفیت ہوئی اس کا نقشہ تھوڑا سا عرض کر دیا میں نے. تو یہ صحبت اہل اللہ کی یہ چیز ملتی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ والوں کے کیا ملتا ہے, کوئی مقدمے کا جیتنے کا آ جاتا ہے لے کر کے, کوئی اپنے فیکٹری کا افتتاح ہو رہا ہے تو وہاں لے جاتا ہے. بقول ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہ مشین میں روئی ڈلوا رہے ہیں شیخ سے کہ آپ روئی ڈال دیں تو گارمنٹ کا کام ہے, میرے کام میں برکت ہو جائے گی. کوئی کچھ کوئی کچھ, ارے بھائی سب کچھ تو لے لیا تم نے, اور جو خاص چیز ان کے پاس تھی وہی نہ لیا. چلو یہ چیزیں تم نے برکت کے لیے, تمہیں محبت ہے اللہ والوں سے نیک لوگوں سے, چلو ٹھیک ہے کسی درجے میں کہ تمہارے دل میں ان کی عقیدت ہے, عظمت ہے, محبت ہے, چلو یہ میرے گھر آ جائیں گے برکت ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ کسی درجے میں. لیکن اصل جو چیز لینے کی تھی ان سے وہ تو اللہ کی ذات لینے کی تھی, جبھی تو ان کے ساتھ لگا ہوا ہے اللہ والے. جب اللہ والے ہیں تو ان سے تمہیں بھی ملے گا نا بھائی. بقول ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ایک کنویں میں گرے ہوئے کو کون نکالتا ہے بھائی, کون نکالتا ہے, جو اوپر ہوتا ہے. جو خود گرا ہوا ہو تو اس کو تو کوئی اوپر سے نکالے گا نا. تو یہ اللہ والے اوپر ہیں, وہ ہم جیسے کو کنویں میں گرے ہوئے جو ہیں ان کو کھینچ کھینچ کے نکالتے, کھینچ کھینچ کے نکالتے. لیکن ویسا نہ نکال دینا, وہ جو ایک بھوت بھجکڑ نے نکالا تھا, وہ ایک آدمی چڑھ گیا تاڑ کے درخت پہ, کھجور کے درخت پہ. لوگ پہنچے بھوت بھجکڑ کے پاس کہ بھائی اس کو کیسے اتارا جائے, کہ یہ کوئی بات ہے, رسی دو, رسی پھینکو اس تک, رسی لائے گی اس تک پھینکا گیا. کیچ دی بیچارا اللہ کو پیارا ہو گیا. اب لوگ جو ہے یہ کیا کیا تم نے, تو کہتا ہے کہ میں نے اس طرح سے کتنے لوگوں کو کنویں سے نکالا. تو ایسا ایسا نکالنے والا نہیں چاہیے بھائی. جیسے ہمارے بھائی کہتے تھے کہ عارف باللہ ہو باگڑ باللہ نہ ہو, ہے نا, اور خانقاہ ہو خامخواہ نہ ہو, ہے نا, کیونکہ لوٹنے والے بہت تیرے بیٹھے ہوئے, ہے نا, یہی جو مقدمہ جتوا لو اور رشتے کرا لو اور فلاں کرا لو اور یہ کرا لو, اور لوگ ایسوں کے بڑے موتقی صاحب, بڑے تو بڑے کرامت والے ہیں, بڑے صاحب کشف ہیں, بڑے یہ ہیں, بڑے وہ ہیں, نماز ایک وقت کی نہیں ہے, داڑھی مجھ صاف ہے, پہنچے ہوئے ہی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ایسے لوگوں کے متعلق بتایا کہ حضرت کچھ لوگ ہیں جو نماز روزے کے پابند نہیں ہیں اور کہتے ہیں ہم پہنچے ہوئے ہیں تو واصل ہیں. حضرت فرمایا کس نے, جنید بغدادی, کہا صحیح کہتے ہیں پہنچے ہوئے ہیں واصل ہیں, جہنم واصل, واصل باللہ نہیں ہے, واصل بالجہنم ہے. شریعت کے بغیر, دین کے بغیر اللہ تعالیٰ کی دوستی, اللہ تعالیٰ کی ولایت, گناہ کو چھوڑے بغیر, گناہ کی نفرت کے بغیر, اور دعویٰ کہ ہم اللہ کا تعلق ہمیں نصیب ہے, جھوٹ ہے, دھوکہ. یہ سب دھوکہ کھایا ہوا بھی ہے اور دوسرے کو دھوکہ دے بھی رہا ہے, سمجھنے کی بات ہے. تو خیر اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا فرق ہے یہاں پر, ہے نا, گناہ کرنے والا جو توبہ کر لیتا ہے سچی, فرمایا وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, ہے نا. لیکن جب اسے توفیق ہو گئی, سمجھ آ گئی, کوئی بتانے والے نے بتا دیا, تو اب کیسی توبہ کرے گا. بار عرض کرتے رہتے ہیں مذاکرے میں ہم لوگ, ہے نا, تین چیزیں توبہ میں, تین چیزیں, پہلے کیے ہوئے پہ ندامت, افسوس ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, اب فوراً چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم, تین چیزیں. مزید اگر وہ حقوق حقوق العباد میں سے تو اس کا واپس کرے. کسی کے 10 لاکھ روپے لے لیے تھے, کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا تھا, کسی کو ناحق ستایا تھا, کسی کو ناحق برا بھلا کہا تھا, معافی مانگنا ضروری ہے, اس کا حق دینا ضروری ہے, قرض واپس کرنا ضروری ہے, زمین چھوڑنی ضروری ہے, کرایہ کے مکان لے کے کرایہ بیٹھ گئے زبردستی کر کے, خالی بھی نہیں کرتے, کرایہ بھی نہیں دیتے اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اتنے لاؤ. کیا ظلم ہے بھائی, اللہ کو منہ دکھانا ہے, تمہارا مکان ہے, وہ بیچارے کا مکان ہے, وہ مالک مکان مسکین آدمی ہے, اس پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, ڈھائے جا رہے ہیں, اور کہنے کو نمازی بھی ہیں, حاجی بھی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کیا, کیا ہیں. تو ادا کرنا, توبہ سے معاف اس حد تک ہو گیا, لیکن اس کو ادا کرنا ضروری ہے. کسی کی کتاب لے کر رکھ لیے, ادا کرنا واپس کرنا ضروری ہے. آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بڑی بڑی چیزیں نا بس وہ ہوتی ہیں, چھوٹی موٹی باتیں کوئی ایسی چل جائے, دفتر کی چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں, پین لے لیں گے, پینسلیں لے لیں گے, ربڑ لے لیں گے, لفافے لے لیں گے, اسٹیپلرس لے آئیں گے, گھروں میں لا کے بچوں کو دے دیتے ہیں دفتر کی چیزیں, کہتے ہیں تو کوئی چھوٹی موٹی چیزیں بتلائیے. تو یہ وہ چیز ہے جو عرض کر رہا ہوں کہ اس کو واپس کیا جائے اور اس کو سمجھا جائے کہ یہ ہماری چیز نہیں ہے, یہ ادارے کی چیز ہے. اسی طرح سے کسی ایسی کوئی چیز ہم نے لی ہے تو اس آدمی کی چیز, اس کو واپس کرنا ضروری ہے. ہمارے بزرگوں نے یہی تعلیم دی, یہی سکھلایا ہے, اسی کا نام اصلاح نفس ہے. اصلاح نفس کس کا نام ہے؟ خانقاہ میں کیا ہوتا ہے, ذکر اذکار کا مقصود کیا ہے, یہی فرق آنا چاہیے. معاملات کی درستگی ہے نا, بات پہلے واضح ہو جائے کہ مقصود کیا ہے, پھر عمل بقدر کوشش, بقدر استعداد, بقدر توفیق الہی, لیکن مقصود تو پتہ چلے نا کہ یہ مقصود ہے. یہ غلط فہمی تو دور ہونی چاہیے, صرف وظائف میں لگے ہوئے ہیں اور جب ہم پہنچ گئے ادھر حقوق کی ادائیگی میں گڑبڑ کر رہے ہیں, ادھر مال کمانے میں طریقہ غلط ہے, نہ علم صحیح, نہ پوچھتے ہیں کسی سے, نہ حلال کی تمیز, حرام شامل کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہم میں ایسے ہیں جو کنڈے کی بجلی استعمال کرتے ہیں اپنے کارخانوں میں, نمازی بھی ہیں, حاجی بھی, عمرے پہ عمرے ہو رہے ہیں, حج پہ حج ہو رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کوئی بات ہی نہیں. کتنے ہیں ایسے جو ایئر کنڈیشن چلا رہے ہیں اپنے گھروں میں کنڈے کی بجلی سے. پوچھو, ارے بھائی اتنے بڑے چور پڑے ہیں پاکستان میں, ہم نے اگر ایک اے سی چلا لی تو کیا ہو جائے گا, بتلائیے. یہ جواز ہے, یہ جواز ہے. بجلی پہ بات یاد آئی کہ بجلی آج کہتے ہیں جی بجلی کم ہے کم ہے کم ہے, شارٹیج ہے شارٹیج ہے, لیکن اگر تھوڑا سا غور کریں اور تھوڑا سا اس کو ہم ایک دینی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو ہمارے یہاں ہر نعمت وافر ہے, ہر نعمت وافر, کسی نعمت کی کمی نہیں ہے اس ملک کے اندر. پانی کی بہتات ہے, بجلی کی بہتات ہے, کسی چیز کو بھی آپ دیکھیے آپ کو اس کی بہتات ملے گی, لیکن استعمال غلط ہے میرے دوستو, استعمال غلط. ایک وقت تھا کہ لوگ سرکاری نل سے پانی بھرا کرتے تھے اسی شہر کراچی میں, ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہوگا جو بڑی عمر کے ہیں, سرکاری نل سے پانی بھرتے تھے. آج اللہ نے ایسی سہولت دے دی گھر گھر پانی, لیکن اس کا استعمال دیکھو, شاور کھولتے ہیں تو اس کھلا چھوڑ دیتے ہیں, کتنا پانی بہا دیتے ہیں, اور مزید پریشر پمپس, پہلے اس کا رواج نہیں تھا, پریشر پمپس آ گئے کہ نل کھولیے آپ اور پریشر سے پانی, کتنا پانی ضائع ہو رہا ہے, اس کو اگر جمع کیا جائے تو کیا پانی کی کمی ہوگی کہیں؟ نہیں ہوگی, انشاءاللہ نہیں ہوگی. اگر ہر شخص اس کو سمجھ لے کہ میں جو اتنا استعمال کر رہا ہوں, پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو جن کو پانی نصیب نہیں ہے, جو ٹینکروں کے لیے لائن لگا رہے ہیں, خاص طور پر گرمیوں میں مارا چلتی ہے پانی کی, تو ہم بچت کر لیں بھائی, دین کا تو حکم ہے ہی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کا مفہوم ہے کہ نہر کے کنارے بھی ہو تو پانی میں اسراف نہ کرو. بتلائیے, نہر کے کنارے, نہر تو بہ رہی ہے پوری, فرمایا وہاں بھی اسراف نہ کرو, چاہے جائے کہ یہ اس گھروں میں. اور یہی حال بجلی کا, دیکھیے جن گھروں میں بہتات ہے, اللہ نے مال دیا ہے, فراوانی دی ہے, وہاں کیسے بجلی کا ضیاع ہو رہا ہے؟ ہمارے سرکاری ادارے ہوں یا کوئی ایسے ادارے ہوں یا بڑے بڑے جو کوٹھی اور محلات ہوں, ضرورت ہے نہیں ہے, روشنی بجلی چل رہی ہے. بجلی والے پہلے, اب تو پتہ نہیں مجھے بل پہ لکھ کے آتا ہے نہیں, پہلے لکھ کے آتا تھا کہ شام کے 6 بجے سے رات کے 11 بجے تک آلات بجلی کم استعمال کریں, ضرورت کے درجے میں استعمال کریں. اب جس کے پاس پیسہ خوب ہے وہ یہ کہے کہ صاحب مجھے کیا ضرورت ہے, مجھے تو بہت پیسہ ہے نا, یہاں پیسے کا سوال نہیں ہے, پیسے کا سوال نہیں. یہ سوچو کہ کتنے گھر ہیں جن کو بجلی نہیں مل رہی ہماری وجہ سے, ہم تو ضرورت سے زائد ایئر کنڈیشن چلا رہے ہیں, ضرورت ہے یا نہیں یہ چلا رہے ہیں, کتنے گیس کے چولہے ہیں جو بجھتے ہی نہیں ہیں, ایک دفعہ دیا سوائی لگا دی صبح تو اب وہ جل رہے ہیں مستقل. یہ سارا ان تمام چیزوں کی اصلاح کا نام دین ہے, ان تمام چیزوں کی اصلاح کا نام دین ہے. دوسرے کا خیال کرتے ہوئے خرچ کرنا کہ بھائی ہم اگر بچا لیں گے تو ہمارے کسی دوسرے بھائی کے کام آئے گا, اگر یہ سوچ ہم میں سے ہر ایک کی پیدا ہو جائے تو پھر بتائیے کہ اس ملک میں بجلی کی کمی ہوگی؟ نہیں ہو سکتی, میرا یقین ہے کہ نہیں ہو سکتی, ہے نا, میرا یقین ہے کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو سکتی اگر اس سوچ کے ساتھ بجلی خرچ کی جائے, ضرورت کے درجے میں ہر گھر, ہر کارخانہ, ہر فیکٹری, ہر ادارہ یہ سوچ لے تو نہیں ہو سکتی. ایک اور بہت بڑا عالمی ہے ہمارا, چلیے آج اس طرح بات چل پڑی تو یہی بات ہے, ایک بہت بڑا عالمی ہے, ہم تقریبات کریں گے تو رات میں کریں گے, راتیں کالی کریں گے اپنی, کیوں بھائی؟ کیا یہ تقریب دن میں نہیں ہو سکتی؟ شادی بیاہ یہ وہ دیگر چیزیں دن میں نہیں ہو سکتی, کوئی قانون ہے کیا کہ یہ رات میں ہوگا؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ کہیں سے نہیں آیا, ہماری اپنی پیداوار ہے, شیطانیت ہے یہ, نفسانیت ہے یہ, جس میں کس قدر اگر آپ سے بجلی کو لے لو تو کتنی بجلی ضائع ہوگی, یہی کام اگر دن میں ہو تو کتنی بڑی بچت ہو, وقت میں بچت ہو. لوگ کتنے پریشان ہو کر تقریبات میں شریک ہوتے ہیں, وہ ایک الگ موضوع ہے کہ اس میں شریک ہونا کس حد تک جائز ہے, اس پہ بھی بات نہیں کر رہا, لیکن کتنی تکلیف سے جاتے ہیں اور کتنی تکلیف سے واپس آتے ہیں جن کے پاس اپنے وسائل نہیں ہیں, رات 12 بجے, 12:30 بجے, 1 بجے, 2 بجے اور فجر کی نماز غائب. تمہاری خوشی کے لیے ہم اپنا اتنا بڑا نقصان کر لیں, 2 بجے 2:30 بجے واپسی ہوئی, سوتے سوتے 3 بجے 3:30 بجے, تو فجر کی نماز کس کو ملے گی بھائی؟ اللہ ہم یہیں پڑھوا دیں تو پڑھوا دیں, نہیں تو ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی نماز قضا کرنے کی. تو ایسی تقریبات پہ کیا کہنا چاہیے, اس میں شرکت کو ایک تو دینی نقصان. تو میں تو اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس پہ کیوں نہیں آتے کہ ہم اپنی ان تقریبات کو دن میں کریں, اور خاص طور پہ اس موسم میں جبکہ بجلی کی کمی بتلائی جاتی. تو خیر میرا موضوع خیر یہ نہیں تھا, میں تو اس پہ عرض کر رہا ہوں. بہرحال لیکن یہ ہے سب اس کا تعلق دین سے, یہ دین سے باہر کی چیز نہیں ہے. خیر الناس من ینفع الناس, بہتر آدمی وہ ہے تم میں سے جو لوگوں کے لیے راحت رساں ہو, وہ آدمی بہتر ہے جو لوگوں کی راحت کو سوچے, لوگوں کی آسانی کو سوچے. کیا ہمارے اکابر تھے, کیا اللہ والے تھے. سنیے, جب صحیح معنوں میں للہیت پیدا ہو جاتی ہے, صحیح معنوں میں دین سمجھ میں آ جاتا ہے, آدت سسم کی سچی اتباع آ جاتی ہے, تو پھر سوچئے یہ جو واقعہ میں عرض کر رہا ہوں آگے کہ سوچ کہاں چلی جاتی ہے, کہاں چلی جاتی ہے. ایک اللہ والے, اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ غالباً یہ تھے, ہے نا, کچھ ایسی ان کی دعا میں نے سنی کہ وہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے موت دیجیے گا ایسے روز کہ جس روز لوگوں کو شرکت کرنے میں دشواری نہ ہو. بتائیے, من ینفع الناس, لوگوں کے لیے راحت رساں ہو, ایسی دن مجھے موت دیجیے کہ جس دن لوگ آسانی سے شریک ہو جائیں, دشواری نہ ہو. مرنے میں بھی اس کا خیال کر رہے ہیں, مرنے میں بھی اس کو سوچ رہے ہیں. یہ ہے اصلاح, یہ اصلاح ہے نفس جس کی اکابر یہ بزرگان دین دعوت دیتے ہیں. اپنے اندر ایسا جذبہ پیدا کر لیا جائے, ایسی محنت کی جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع آ جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی محبت تھی امتیوں سے, کیسی محبت تھی. ایک نوجوان آیا کرتا تھا آپ کی خدمت میں, کسی یہودی کا بیٹا تھا, تو نہیں آیا کچھ عرصے. آپ نے دریافت فرمایا تو کسی نے کہا کہ وہ بیمار ہے. میں چلو ادھر عیادت کے لیے, تشریف لے گئے, دیکھا تو طبیعت بہت خراب, بس جانے والی کیفیت. تو آپ نے اس کو تلقین کی کلمے کی, قول لا الہ الا اللہ تفلحون, پڑھ لو کلمہ کامیاب ہو جاؤ گے. اب جو حضور کی صحبت میں آئے اور اس کا دل نہ پھرے, دل تو بن چکا تھا لیکن تھا چھوٹا, تو باپ کا تھوڑا سا دباؤ تھا, تو باپ بھی تھا کھڑا ہوا, دیکھ اس کی طرف دیکھا اس نے, تو باپ کچھ سمجھ گیا, باپ نے اشارہ کر دیا, ہے نا, پڑھ لیا کلمہ اور انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لا رہے ہیں گھر سے تو چہرہ کھلا ہوا ہے, کھلا ہوا چہرہ, خوش. صحابہ نے پوچھ لیا, آپ سے ہر بات پوچھ لیتے تھے ادب کے ساتھ, کیا رسول اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اتنا خوش دیکھ رہے ہیں, تو فرمایا میں خوش کیوں نہ ہوں کہ میری وجہ سے ایک شخص جو جہنم کے کنارے پہنچ چکا تھا جنت میں چلا گیا. میں خوش کیوں نہ ہوں. اور فرمایا میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ تم جہنم کے کنارے پر ہو اور میں تمہاری کمر کھینچ کھینچ کے تمہیں ہٹا رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہی ہم پر جو رحمت تھی کہ وہ ہمارا کس قدر بھلا چاہتے تھے, کس قدر بھلا چاہتے تھے, کس قدر بھلا چاہتے تھے. تو وہ شان امتیوں میں بھی آنی چاہیے, وہ شان رحمت, اس کا کچھ حصہ. تو یہی سچا امتی ہے, یہی سچا امتی ہے. عبادات ضروری ہیں, فرائض واجبات سنن موقعہ ضروری ہیں, لیکن وہ بہرحال اپنی ذات تک. مخلوق اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق جو ہے یہ کیا چاہتی ہے, یہ ہماری ذات سے نفع چاہتی ہے. اللہ کی نگاہ میں وہ شخص محبوب ہے جو اس کے بندوں پر مہربان ہے, نا جو اس کے بندوں کے لیے جو ہے راحت رساں ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد تصوف, مجدد اصلاح کیا فرماتے ہیں, دیکھیے سنیے, پہلے سنا تو پہلے بھی ہوگا لیکن جتنا بھی غور کریں اور بھائی عمل مانگیں ہم, اللہ میں عمل والا بنا دے, پہلے بھی سنا ہے سنتے رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے. میرا ایک دوست جرمنی گئے تھے تو وہاں سے جب واپس آئے تو میں نے پوچھا ایسے, بھائی تم نے کیا خاص بات دیکھی وہاں پر, کہنے لگے کہ جو اخلاق ہماری کتابوں میں درج ہیں یا اسلام جس کی تعلیم دیتا ہے یا جو ہمارے بزرگوں میں وہ جو اخلاق پائے جاتے ہیں وہ میں نے وہاں کے لوگوں میں دیکھے, کلمہ تو نہیں ہے ان کے پاس لیکن وہ اخلاق دیکھے, ذرا سی کوئی تکلیف کسی کو کسی سے پہنچ گئی معافی سوری, کہتے تھے اتنا لوگ سوری کرتے ہیں اتنا معافی مانگتے ہیں, ذرا سی کچھ ہوگی سوری معاف کرنا وغیرہ وغیرہ اور بھی کچھ باتیں. تو یہ وہ چیز جو انہوں نے اختیار کر لیا ہے, انہوں نے اختیار کر لیا ہے وہ عرض کر رہا ہوں جو یہ مجدد تصوف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اخلاق کا خلاصہ یہ ہے, اخلاق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو ادنا ناگواری بھی نہ ہو, ہماری ذات سے کسی کو ادنا ناگواری بھی نہ ہو. تکلیف تو دور کی بات ہے, اذیت تو دور کی بات ہے, ایسا عمل نہ کرو کہ جسے کسی کو ناگواری ہو, اور اگر محسوس کرو کہ میں نے ایسا کر لیا اس کو ناگواری ہوئی تو فوراً معافی مانگو. اب اس پہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں, ہر آدمی اپنے آپ کو کہ ہم دن رات میں ایسے کتنے معاملات زندگی کہ ہم کیا کرتے ہیں باہر میں, ہم کیا کرتے ہیں دفاتر میں, ہم کیا کرتے ہیں فیکٹریوں میں, ہم کیا کرتے ہیں سڑکوں پہ, گاڑی کیسے چلاتے ہیں, کتنے لوگوں کو ہم کراس کرتے ہیں, کتنے لوگوں کو ٹکر مارتے مارتے بچتے ہیں, اور ہمارے اسکوٹر والے بھائی حضرات اللہ سمجھ دے. تو خیر عرض یہ کرنا ہے, عرض اس پہ کر رہا تھا کہ توبہ کرنا چاہیے ہمیں گناہ سے اور حقوق کی ادائیگی, ٹھیک ہے نا, اس کے ساتھ جو ہماری پچھلی قضا ہیں نماز ہے روزہ ہے جو بھی کچھ ہے وہ اس کو ادا کرنا شروع کر دیا جائے. تو فرمایا اب یہ توبہ ہو گئی کامل, اس پر ہے یہ کہ تائب ایسا ہے, توبہ کرنے والا سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جسے اس نے گناہ کیا نہیں, ہے نا, گویا اللہ سے گڑایا معافی مانگا اللہ کو پسند آ گیا. اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کہ بھائی مومن تو توبہ کے بغیر رہتا ہی نہیں, ہے نا, حدیث میں آتا ہے نا مفہوم ہے کہ مومن جب کوئی گناہ اس سے ہو جاتا ہے تو کیسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے جیسے پہاڑ گرنے لگا سر پہ, اتنی اس کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ مجھ سے گناہ کیسے ہو گیا, مجھ سے خطا کیسے ہو گیا. اور کافر کچھ پتہ ہی نہیں, مکھی تھی اڑا دی کچھ بھی نہیں, بڑے سے بڑا ہوں گا کوئی بات نہیں, مکھی تھی اڑ گئی ایسے, ہے نا. تو فکر پیدا ہو جائے فوراً گناہ کرنے کے بعد, گناہ کرنے میں اگر مشغول ہیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں یا اللہ, جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا, کیا سکھلایا, یا اللہ گناہ اور میرے درمیان, معصیت اور میرے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا مشرق سے مغرب کے درمیان ہے. آپ تو گناہ سے اتنی دوری مانگ رہے ہیں اور آج امت ہی جو ہے کہتے ہیں موسیقی تو روح کی غذا ہے, آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الغنا رقیۃ الزنا, موسیقی غنا زنا کا منتر ہے, اور میں گانے بجانے کے آلات مٹانے کے لیے آیا ہوں. اور آج امت کیا کہہ رہی ہے, موسیقی تو روح کی غذا ہے, کہاں توبہ کی توفیق ملے گی, अगर ये सोच रही कैसे निजात होगी, सबकी निजात हो जाएगी, मगर जिसने इनकार किया, किसने इनकार किया, जिसने खुल्लम खुल्ला गुनाह किया, उसी उसकी निजात नहीं होगी। जाहिर है जो खुल्लम खुल्ला गुनाह कर रहा है तौबा कहाँ कर रहा है, तो भाई हम से गुनाह तो होते हैं, हम फता के पुतले हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि तौबा करनी चाहिए। या अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, या अल्लाह मैं आपका हुक्म नहीं पूरा कर रहा, या अल्लाह मुझसे खता हो रही, दीन सच्चा है, दीन का हर हुक्म सही है, मैं गलत हूँ। ये जज्बा जब आ जाएगा तो तौफीक तौबा हो जाएगी, गुनाह भी छूटने लगेंगे। बस आज इसी पे इक्तफा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको बामल बना दे, अमल की तौफीक दे दे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم। اللهم انت السلام کے سلام تبارک تیاز الجلال والاکرام। اللهم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک। اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين। يا الله ہم سب کی جماعتوں کو انتہا قبول فرما لیجئے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا آپ کے فضل سے، یا اللہ اپنے دربار عالی میں قبول فرما اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، عافیت دارین عطا فرما دیجئے، یا اللہ جملہ مسائل حل فرما دیجئے، پریشانیاں مشکلات دور فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں روحانی جسمانی طور پر اپنے کرم سے فضل سے، یا اللہ لطف و احسان سے اللہ شفا دے دیجئے۔ میرے بڑے بھائی کی طبیعت کافی خراب ہے، دعا کیجئے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اور بہت سارے احباب دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں۔ ہمارے النور میں خاتون ہیں، ان کی بہن کے کو تکلیف ہوئی ہے دل میں، اللہ ان کو شفا عطا فرما دیجئے۔ اور ہمارے جتنے بھی متعلقین محسنین محبین ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے، اللہ پوری امت کے ساتھ کرم فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے، عافیت والا معاملہ فرما دیجئے، بخشش فرما دیجئے، اللہ نجات عطا فرمائیے۔ پوری امت میں جہاں کئی مسلمان پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ کے علم میں ہیں، اپنے کرم سے ان کی بھرپور مدد فرما، یا اللہ ان کے ظالموں کے ظلم سے ان کی حفاظت فرما، کفار و مشرکین کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اور مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث ہیں تو ان کو ہلاک فرما، ان کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دینی جماعتیں، دینی انجمن، دینی شخصیات سب کی حفاظت فرما، سب کو برکت عطا فرما، ہماری مساجد مدارس خانقاہوں کی دینی مراکز کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ تمام حاضرین حضرات کی جمع ہونے کو یا آنے کو انتہا قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اپنا قرب دے دیجئے، یا اللہ اپنا قرب دے دیجئے موت سے پہلے پہلے، یا اللہ اپنے مقبولین اور صالحین بندوں میں داخل اور شامل فرما لیجئے، ہر طرح کی محرومی سے بچائیے، ناکامی سے بچائیے، پشیمانی سے بچائیے، برے انجام سے بچائیے، برے وقت سے بچائیے، یا اللہ ہر آنے ہر گڑے کے قرب میں، تعلق میں، محبت میں، معرفت میں اضافہ نصیب فرما، ہمارے اوقات میں برکت عطا فرما، ہمارے مال میں برکت عطا فرما، ہمارے آل اولاد میں برکت عطا فرما، یا اللہ حسدین کے حسد سے، شر پسندوں کے شر سے، مفسدوں کے فساد سے ہماری خاص حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے کرم سے ماہ مبارک کی آمد ہے، اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان، عافیت سے باہر رمضان ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ روزے، یا اللہ روزوں کو روزے نصیب فرما، نماز و تراویح نصیب فرما، آسان فرما دیجئے، یا اللہ گرمی کی شدت کو کم کر دیجئے، یا اللہ اپنے کرم سے اس ملک کو جو بھی اللہ آپ نے نعمت عطا فرمائی ہیں، یا اللہ ان کا صحیح استعمال کی ہمیں اور پوری یا اللہ تمام لوگوں کو توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ ان وسائل کا صحیح استعمال نصیب فرما، اسراف سے بچائیے، فضول خرچی سے بچائیے، اس پر جو وعیدیں آئی ہیں اللہ ہماری اس ان وعیدوں سے حفاظت فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، یا اللہ رحم فرما دیجئے، مولا ہم سب سے راضی ہو جائیے، اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمارے بزرگوں کا فیض ہمیں عطا فرما، ہمارے جتنے بھی بزرگ اللہ والے آپ کے مقبولین صالحین اور ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے ہیں، ان سب کی بہترین بخشش فرمائی، کے درجات کو بلند فرمائی۔ ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقۃ الخیر میں قبول فرما لیجیے۔ آمین آمین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا